خز تو بے رب کعبہ سزا میں مولا علی ہے کامیاب ہوا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہٰذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على اسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن ابي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعت رسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الصلاة مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، شہادت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں برپا کی گئی ان سے روزہ مجالس میں آپ کی خدمت میں سورہ مائدہ کی تیسری آیت کے درمیانی جز کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس مقام پر پروردگار نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، کوئی بھی قرآن میں تفکر کرنے والا، تدبر کرنے والا اس آیت کے جملوں پر روکے بغیر یہاں سے گزر نہیں سکتا. اگر کوئی اس مقام سے قرآن کے بغیر تتبع کے، بغیر تفکر اور تدبر کے گزر گیا، تو پھر باقی قرآن میں جہاں مرضی تدبر کر لے کوئی فائدہ. جس مقام پر پروردگار، دیکھیے الفاظ کا چناؤ، یئس الذین کفروا، کافر مایوس ہو چکا ہے وہ دن. اکملت لکم دینکم، میں نے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا. اتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو تم پر اتمام تک پہنچا دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین ہونا، اس سے میں راضی ہو گیا. تین مقامات، اکمال، اتمام اور رضا، ایک ہی جملے میں پروردگار نے یہ تینوں کو استعمال کیا. بعض لوگ یہاں پر آ کر بڑے ہی اطمینان سے کہتے ہیں کہ نہیں، تقریباً اکمال اور اتمام ہر جگہ ایک ہی معنی میں ہے، دین مکمل ہو گیا، نعمتیں بھی مکمل ہو گئیں. جبکہ یاد رکھیے گا پاسبل ہے بعض جگہوں پہ جہاں پر اتمام اور اکمال ایک دوسرے کو سینونم کے طور پر استعمال ہو جائیں, ایک دوسرے کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر ان لفظوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن عربی فصاحت اور بلاغت ہی نہیں, دنیا کی ہر زبان میں فصاحت اور بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر سینونمز کو کسی ایک جملے میں مختلف طریقوں سے استعمال کیا جائے تو پھر وہ سینونمز نہیں رہتے ہیں, بلکہ پھر وہ اپنے خاص معنی میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. اب کامل ہونے میں اور تمام ہونے میں کیا فرق ہے, یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں تاکہ ہمیں کچھ سمجھ میں آئے کہ پروردگار اس مقام پر فرما کیا رہا ہے. دیکھیے کامل ہونا کسی چیز کا اور تمام ہونا, عربی میں تمامیت کسی چیز کا, ہم جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کامل کا معنی بھی پورا ہونا اور تمام کا معنی بھی پورا ہونا, لیکن عربی میں ظریف سا فرق ہے. وہ فرق کیا ہے, میں نے عرض کیا کسی کنڈیشن میں کامل اور تمام ایک معنی رکھ سکتے ہیں لیکن اسپیسیفک کنڈیشن میں, ورنہ اصل میں دونوں میں فرق کیا ہے. جب بھی کوئی چیز اپنے اجزاء اپنے کمپوننٹس کے اعتبار سے پوری ہو جائے تو اسے تام کہتے ہیں, تمامیت. کسی بھی چیز کے کمپوننٹس کا پورا ہونا یہ تمامیت کہلاتا ہے, اسے کہتے ہیں تام ہونا. اتمام کسی چیز کے کمپوننٹس کو جمع کر دینا, کون سے کمپوننٹس کو جمع کر دینا جو اس کی اصل کے لیے کافی ہو, جس کا اس کا اصل ثابت ہو جائے. اس کی اصل اگر ثابت ہو رہی ہے ان اجزاء پس, باقی چھوٹے موٹے اجزاء کی تو ویسے ہی تمامیت میں کوئی اہمیت نہیں ہے. مثلا آپ نے گاڑی کو تصور کیا تو گاڑی کے اندر گاڑی کی تمامیت کیا ہے, اس کی ایک باڈی ہونی چاہیے, چار اس کے اندر پہیے ہوں, انجن لگا ہوا ہو, اس کے سٹیئرنگ ہو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور ایک سیٹ کافی ہے. اب اس کے علاوہ آپ نے جو کچھ بھی گاڑی میں لگایا ہوا ہے اس کا گاڑی کے اصل سے کوئی تعلق نہیں ہے. گاڑی میں بہت کچھ نہ لگا ہو تب بھی گاڑی گاڑی کہلائے گی کیونکہ پوری ہو چکی ہے. بس یاد رکھیے گا تمامیت وہاں پر حاصل ہوگی جہاں پر وہ کمپوننٹس, یعنی اگر گاڑی میں سے ٹائر نکال دو تو کیا گاڑی کہلائے گی, نہیں کہلائے گی. سٹیرنگ نکال دو, نہیں کہلائے, انجن نکال دو, نہیں کہلائے گی. بس جو کمپوننٹس گاڑی کو گاڑی بنانے میں کافی ہیں جیسے ہی وہ پورے ہوں گے گاڑی کو تام یا تمام کہا جائے گا. یہ تمامیت ہے, کسی بھی شے کے اجزاء پورے ہو جائیں. اچھا میں نے گاڑی بنا لی, بنانے کے بعد اپنے گھر میں رکھ دی تو کیا فائدہ ہوا, گاڑی کس لیے بنائی تھی, گاڑی اس لیے بنائی تھی تاکہ اپنے منزل اور اپنے مقصد تک حاصل کر سکوں, پہنچ سکوں اپنے منزل تک. بس اگر میں نے گاڑی, اب تصور کیجیے گا گاڑی میں ہم نے بہت کچھ لگا لیا, دنیا کی بہترین گاڑی جیسا ہمارے ہاں ہوتا ہے, ہیرے جوڑ دیے اس کے اوپر, سونے کی پلیٹیں لگا دیں, کیا کیا لگا دیا, اور جا رہے تھے مثلا جاب کا انٹرویو دینے اور راستے میں کھڑی ہو گئی. اب جتنا مرضی آپ نے اس کے اوپر پیسہ لگا دیا, جتنا مرضی آپ نے اس کو, میں لفظ تھوڑے سے بدل دوں, اس کو فروعات کے ذریعے سے اور مستحبات کے ذریعے سے جتنا مرضی دلکش بنا دیا, اگر منزل پر نہیں پہنچا رہی تو بیکار ہے. لہذا ظاہر کی زیبائی سے دھوکہ مت کھانا, تمہاری گاڑی جیسی ہو منزل پر پہنچاتے گاڑی ہے, اگر منزل پر پہنچاتے گاڑی ہے خوبصورتی اتنی مہم نہیں ہے. بس کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر اہم کیا ہے, منزل تک پہنچا دے. بس یاد رکھیے گا کمال کب حاصل ہوتا ہے, جس چیز کو ہم نے بنایا تھا اگر ہمارا جو غایت اور غرض تھی, ہمارا جو مقصد تھا, ہمارا جو ہدف تھا, اگر وہ حاصل کر رہی ہے تو پھر کامل ہے. بس آپ نے غور کیا, اب غور کیجیے گا دیکھیں تو کمال میں اور اتمام میں فرق کیا ہے. جیسے ہی گاڑی تام ہوتی ہے کمال حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتی ہے, ہدف پر پہنچے گی تو کمال حاصل ہو جائے گا. اب کمال حاصل تو ہو گیا کہ آپ کو جس مقصد کے لیے جانا تھا آپ پہنچ گئے وہاں پر, لیکن کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پہنچے مثلا گھر جانا چاہتے تھے, گاڑی نے آپ کو گھر پہنچا دیا اور گھر پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا بھائی چابی تو ملایا نہیں, تو آپ کا پہنچنا مقصد حل ہو گیا نتیجے تک منزل تک آپ پہنچ گئے، لیکن جو نتیجہ صحیح معنی میں حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ ثمر آور نہیں ہوا. اس نے نتیجے نے ہدف نے خود ہدف نے آپ کو نتیجہ نہیں دیا. دیکھیں بعض اوقات ہدف پر پہنچنا بھی اپنی جگہ ایک خود سے ہدف ہوتا ہے صرف پہنچنا، لیکن اگر پہنچنے کے بعد بھی اس ہدف سے بھی کوئی نتیجہ لینا ہو تو پھر رضا کی منزل اس کے بعد ہو جاتی ہے. آپ کا ہدف حاصل ہونے کے بعد اس ہدف نے اگر نتیجہ دیا تو پھر ہدف تو پھر رضا کی منزل آئے گی. اب اللہ نے تینوں لفظ استعمال کر دیے، کہا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے دین کو کامل کر دیا، یعنی دین کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا آج اس کی غرض حاصل ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ میں نے نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا. اور پھر یہ جو ہدف ہے یہ بے نتیجہ نہیں ہے، بلکہ جو اس کا نتیجہ ہے اب وہ بھی حاصل ہو رہا ہے. چونکہ نتیجہ میری مرضی کے مطابق حاصل ہو رہا ہے، نتیجہ مرضی کے مطابق ہو جائے اسی کیفیت کو کیفیت رضا کہتے ہیں. بس آج جو بھی ہو رہا ہے اس میں یہ سب کچھ شامل ہے. اب غور کیجئے گا، دیکھیں ہدف حاصل، میں نے ایک مثال آپ کو دے دی گاڑی سے، لیکن ایک مثال آپ کو اور دوں جو کہ میری گفتگو سے نزدیک ہے. تام اور کامل انسان کی خلقت کو اللہ نے بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارک نور کی مومنون کی 11 نمبر آیت میں انسان کی پوری مادی خلقت کا ذکر کیا. فرمایا ہم نے انسان کو بنایا نطفے سے، نطفے کو علقے سے، علقے کو مضغے میں. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری اسٹیجز بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے اس کو باقاعدہ ایک بشر کے طور پر بنا دیا. یہ جب اس کے سارے کمپوننٹ پورے ہو گئے، اب یاد رکھیے گا انسان کے اندر بھی ایسے ہی ہے، کچھ انسان کے کمپوننٹ ہیں جو کہ انسانیت کے لیے کامل ہوتے ہیں، بہت سارے کمپوننٹ ایسے ہیں جو نہ بھی ہوں تب بھی انسان کہلائے گا، انسانیت سے باہر نہیں جائے گا. اب وہ کمپوننٹ جو انسان بنانے کے لیے پورے ہیں اگر وہ پورے ہو جائیں تو اسے ہماری زبان میں کہتے ہیں تام الخلقہ. یہ وہ ہے کہ جس کی خلقت تمام ہو گئی ہے، پوری ہو گئی. اللہ نے یہاں تک پہنچانے کے بعد ایک سٹاپ لیا، سٹاپ لینے کے بعد کہا ثم انشأناہ خلقا آخر، اس کو ہم نے یہاں تک بنانے کے بعد اس کی ایک اور خلقت کا آغاز کیا. پروردگار یہ جو بچہ ہے جب یہ تام الخلقہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب یہ پورا بن چکا ہے، تو پورا ہونے کے بعد نئی خلقت سے کیا مراد ہے؟ اب سائنس نے جب تحقیق کی تو پتہ لگا کہ انسان جب یہ سارے مراحل طے کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر روح نہیں ہوتی، لیکن ایک خاص منزل پر پہنچنے کے بعد جب وہ تام الخلقہ ہو جاتا ہے تب اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے. جب اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، اب اللہ نے کہا اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک خلقت ہو گئی جسم کے اعتبار، دوسری خلقت کی مرحلہ کون سا ہے؟ انشانا، جہاں سے اس کے اندر روح پھونکی. اس کا معنی کیا ہوا؟ اگر میرے گھر بچہ پیدا ہو جائے بالکل پورا مکمل کا مکمل، لیکن اس کے اندر روح نہ ہو تو بچہ تو کہلائے گا نا، اس کو کوئی بچہ کہنے سے انکار کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے وزن میں بھی زیادہ پیدا ہوا بچارا، لیکن اگر روح نہیں رکھتی تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے پیدا ہونے کے باوجود بھی کیوں بے فائدہ ہے؟ اس لیے کہ اس کو صرف دنیا میں آنے کے لیے تو خلق نہیں کیا تھا نا، اس کی خلقت کا ایک ہدف ہے. وہ ہدف کیا ہے؟ اللہ کی انسان کی خلقت سے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جب انسانوں کو خلق کیا ہے تو اب خلقت کا ہدف کیا ہے؟ کہ میری عبادت کریں. غور کیجئے گا، میری عبادت کرنا یہ میرا ہدف ہے. پس انسان کا تام الخلقہ ہونا ایک مرحلہ ہے، اسے کہتے ہیں تمامیت. پیدا ہونے کے بعد روح کس لیے دی ہے؟ اس روح کے ذریعے سے یہ اللہ کی عبادت کرے گا. بس یاد رکھے گا، اگر روح انسان کو اللہ کی عبادت کی طرف لے کر جا رہی ہے تو اس کا مطلب انسان کمال کی طرف سفر کر رہا ہے. اب کمال کی طرف سفر اس نے کر دیا، لیکن یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ راضی بھی ہو جائے. تینوں مرحلے انسان کے لیے موجود ہیں، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عبادت کتنی کرے انسان کہ اللہ راضی ہو جائے.
بھائی یہی تو انسان کی پوری زندگی ہے کہ میں عبادت جو مجھے پیدا ہی کیا، اب یہ عبادت روح کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بس روح کا کام کیا ہے؟ انسان کو اس کے کمال کی طرف لے کر جانا۔ لیکن کمال کب حاصل ہوگا؟ جب اللہ راضی ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ جس نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا مجھ سے راضی کیسے ہوگا، میں کیا کروں؟ ایک راستہ یہ ہے کہ میں ساری زندگی عبادت کرتا رہوں، ساری زندگی عبادت کرتا رہوں۔ اب اگر ساری زندگی عبادت کر لوں گا کیا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ ساری زندگی عبادت کر لوں کیا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ کہا نہیں، تمہاری ظاہری عبادت سے نہیں ظاہر ہوگا، اور اگر تم ساری زندگی عبادت بھی کر لو تب بھی اس کی عبادتوں کا حق ادا نہیں کر سکو گے۔ تو پروردگار کیا کروں؟ ساری زندگی عبادت کر لوں؟ کا کثرت عبادت اپنے پاس رکھو۔ ہمیں کثرت عبادت نہیں چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھار کثرت عبادت ہی انسان کے اندر غرور کا باعث بن جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ غرور کا باعث بن جائے انسان، بہت طویل مدت عبادات کرنے کے بعد آخر میں سلپ ہو جائے، آخری مرحلے میں کسی ایک بھی جگہ اگر سلپ ہو گیا کیا ہوگا؟ ساری کی ساری عبادات ضائع ہو جائیں گی۔ بہترین اگزامپل اللہ نے کس کی دی؟ شیطان کی دی۔ کئی ہزار سال عبادات کرنے، کئی درجات کو حاصل کرنے کے بعد آخری منزل میں سلپ ہو گیا۔ جانتے ہیں آپ آخری منزل میں کیا ہوا تھا؟ ابھی تک عبادت اللہ کی کر رہا تھا، کیا جس سجدے سے اس نے منع کیا اس نے یہ کہا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا؟ یہ نہیں کہا تھا، کہیں پر بھی یہ نہیں کہا تھا۔ اس نے کہا تھا سجدہ تجھے ہی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کو درمیان سے نکال دے، یہ جو تُو نے درمیان میں کھڑا کر دیا آدم، اس کو درمیان سے نکال دے، باقی جتنے سجدے کروانے ہیں کروا دے، سجدہ تجھے کروں گا، تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں، تیرے جلال کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ سب کہا اس نے، کہا اس کو درمیان سے نکال دے۔ بھائی یاد رکھنا، عبادت میں اگر اتنی سی بھی منمانی کی تو پچھلی ساری ضائع ہو جاتی۔ اتنی سی منمانی، اللہ کو منع نہیں کیا تھا سجدہ کرنے سے، کہا تھا بس اس کو نکال دے۔ تو یاد رکھنا، نہ اپنی مرضی سے نکال سکتے ہو، نہ اپنی مرضی سے ڈال، نہ اپنی مرضی سے نکال سکتے ہو، نہ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہو۔ نماز صرف اتنی پڑھنی ہے، ویسی پڑھنی ہے جیسی معصوم نے پڑھی۔ بس دلائل لانا شیطان کا کام ہے، امام کے پیچھے چلنا مسلمان کا کام ہے۔ نماز دلیلوں سے ثابت نہیں ہوتی، نماز صرف معصوم کے عمل سے ثابت ہوگی۔ کوئی ایک معصوم پڑھتے ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ثابت کر دو کسی ایک صحیح روایت سے۔ لہذا عزیزان من، بس غرض حاصل ہونا۔ اب مرحلہ کیا ہے؟ خلق بھی کر دیا، عبادت بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن پروردگار تو راضی کیسے ہوگا؟ فرمایا مجھے کثرت عمل نہیں چاہیے، تمہاری روح کا کمال یہ ہے کہ میرے لیے خالص ہو جائے۔ تم خلوص کے ساتھ تھوڑی سی بھی کرو گے میں قبول کر لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وزن میں، عمل کے اندر وزن کثرت سے نہیں آتا، خلوص سے آتا ہے۔ عمل میں وزن کثرت سے نہیں آتا، کس سے آتا ہے؟ خلوص سے آتا ہے، خلوص سے۔ لہذا یہ شب قدر میں ہے جو دعائیں اتنی بہت ساری بیان کی گئی ہیں، میں چونکہ بالا ایام شب قدر کے بھی ہیں، یہ جو اتنی بہت ساری عبادات بیان کی گئی ہیں عزیزان من، یہ ان کے لیے ہیں جو سارا سال اس سے کم عبادات انجام دیتے ہیں، جو اس سے تھوڑی سی کم انجام دیتے ہیں ان کے لیے وہ ساری ہیں۔ میں نہیں سمجھا سکا شاید۔ دیکھیے جو پوری سال مسلسل بہت ساری عبادات کرتے رہے ہوں، یہ جو شب قدر کے سارے اعمال ہیں یہ ان کے لیے ہیں۔ ہمارے مجھ جیسے گناہگار کے لیے جو کہ عشاء کی نماز بھی بڑی تیزی کے ساتھ پڑھتا ہے کہ یاد ہی نہیں رہتا تھوڑی دیر کے بعد کہ عشاء پڑھی بھی تھی یا نہیں پڑھی، ہم جیسوں کے لیے اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کسی ایک چیز کو، کسی ایک چیز کو تمام تر توجہ کے ساتھ انجام دیں۔ سارے اعمال بہت سارے کرنے کے بجائے کوئی ایک آدھ عمل جو آپ کو لگے کہ آپ کے قلب کو خدا کی طرف لے جا سکتا ہے، بس اس کو پکڑ لیں، اس کو پکڑ کر اس کو ہو سکتا ہے کہ آپ پوری شب قدر میں کوئی ایک سجدہ انجام دیں، لیکن وہ سجدہ آنسوؤں کے ساتھ ہو، وہ سجدہ اپنے گناہوں کے اعتراف کے ساتھ ہو، تو ہو سکتا ہے وہی ایک سجدہ آپ کو شب قدر عطا کر دے۔ اور مجھ جیسے جو سو سو رکعتیں پڑھتے رہتے ہیں، یہ نہیں پتہ لگتا کہ پچھلی رکعت میں کیا پڑھا، تو یاد رکھے گا خلوص، خلوص کتنا کتنا وزن ڈال سکتا ہے، یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اشارہ کر کے جاؤں گا، خلوص اتنا وزن ڈال سکتا ہے کہ عمل عبادی پلک جھپکنے کا ہو، آپ میری طرف متوجہ نہیں ہو، پلک جھپکنے کا، پلک جھپکنے کا عمل ہو، سکلین کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے، خلوص ہی ہے نا، علی کی ضربت میں خلوص ہے نا، خلوص ہے، یہ خلوص ہے، ورنہ ضربت تو پلک جھپکنے کا عمل تھا، عمل کا ظاہر پلک جھپکنے کا تھا، وزن ثقلین کی عبادت سے زیادہ افضل تھا، لہذا یہ جو صاحب ابن الحدیث کا نام آپ نے سنا ہوگا جس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، ابن الحدیث کا استاد ہے ابو الحزیل، ابو الحزیل سے آ کر کسی نے سوال کیا، کہا کہ بھائی علی علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہے یا فلاں صحابی زیادہ افضل ہے؟ اب آپ متوجہ ہو جائیے گا خود سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حالات کیا ہیں،
اللہ
جب ابو حزیل سے سوال کیا کہ بھائی فلاں صحابی افضل ہیں یا مولا کائنات، تو اس نے ایک مرتبہ تعجب کی نگاہ ڈالی سوال کرنے والے پر، اور تعجب کی نگاہ کر کے کہا تمہارا کیا خیال ہے، کیا جن کا تم نام لے رہے ہو کیا یہ ثقلین میں شامل نہیں ہے، کیا تم ان کو ثقلین سے باہر نکال رہے ہو؟ کہا نہیں، یہ ثقلین میں شامل ہیں۔ کہا اور باقی صحابہ؟ کہا سب کے سب شامل ہیں، ثقلین تو آدم سے لے کر آخری زمانے تک جو بھی آئے گا سب اسی میں شامل ہیں۔ کہا یہی نہیں، اس طرف بھی شامل، اس طرف بھی شامل، دونوں جہان شامل، دونوں جہان کے سارے عابد شامل۔ کہا جب سب مل کر علی کی ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکے تو تم نے جرأت کیسے پیدا کر لی کہ کسی کو خود علی سے مقابلہ کراؤ؟ ہاں یہ جرأت تمہارے اندر کہاں سے آئی جب ثقلین مل کے علی کی ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، خود علی سے کسی کو مقابلہ کرانے کی جرأت تم نے کہاں سے پیدا کی؟ اب غور کیجئے گا، پروردگار نے دین کے اکمال کی بات کی، یعنی کیا؟ آج وہ چیز آ رہی ہے جو دین کو اس کے کمال تک پہنچانے کا باعث بنے گی، اور صرف کمال تک پہنچانے کا باعث نہیں بنے گی بلکہ دین کو ایسا بنا دے گی کہ اللہ بھی دین سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ، اب دونوں چیزیں ہو گئی، کمال بھی سمجھ میں آ جائے گا، رضا بھی سمجھ میں آ جائے گی، لیکن اتممت علیکم نعمتی، اس درمیان میں اتمام نعمت کا دین سے ربط کیا ہے یہ بھی تو سمجھنا ضروری ہے نا، بھائی دین کامل ہو رہا ہے سمجھ میں آ گئی، اور دین کے کامل ہونے کا لفظ کمال کیا سمجھا رہا ہے؟ لفظ کمال ان تمام لوگوں کا جواب دے رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اسی آیت میں موجود کچھ احکام ہیں۔ کسی نے کیا کہا؟ اسی آیت میں موجود کچھ احکام ہیں۔ کسی نے کہا کہ حج کے کچھ مسائل تھے وہ بیان کیا، کسی نے کچھ اور احکام لا کر ذکر کیے۔ تو کچھ تو عربی ادبیات کا خیال کر لو، عربی ادبیات کی ابتدا یہ بتا رہی ہے دین کی تمامیت حاصل ہو چکی تھی، اب کمال کی بات ہو رہی ہے، دین کے اجزاء مکمل ہو چکے تھے، آج جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ دین کے اجزاء سے متعلق نہیں ہے، دین کو اس کے ہدف تک پہنچانے کی بات ہو رہی ہے۔ لہذا خود لفظ اکمال یہ بتا رہا ہے کہ احکام نہیں ہے، یہ مسئلہ احکام سے مربوط ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اتمام نعمت کا دین سے کیا ربط ہے؟ دین کے اکمال سے اور اس طرف دین کی رضا سے خود نعمت کا کیا ربط ہے؟ نعمت کا ربط یہ ہے، دیکھیے جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، فرمایا فما بکم بنعمت فمن اللہ، کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نہ ہو، اور کتنی نعمتیں ہیں، ان تعد نعمت اللہ لا تحصوها، تم اگر چاہو بھی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ خدا جب ہم تیری نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے تو پھر اتمام نعمت کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو نعمتیں شمار میں ہی نہ آ سکیں، میں تھوڑا سا دہراؤں، دیکھیے جو کمپوننٹ آپ گن ہی نہ سکیں، ان کمپوننٹس کے مقابلے پر میں کہوں کہ میں نے نعمت تمام کر دی، تو یہ بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے نا کہ وہ کون سا کمپوننٹ ہے کہ جس کے آنے کے بعد گویا ساری نعمتیں تمہیں مل گئی۔ دیکھیے میں پھر سے تھوڑا سا دہرا، تمام ہوتا ہے کب؟ تام اس وقت ہوتا ہے جب تک اجزاء باقی ہوں، اگر اجزاء پورے نہ ہو، کمپوننٹ پورے نہ ہو، تو عربی میں اس کو تمام نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ اپنی نعمتوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم میری نعمتوں کو کاؤنٹ کرنے کی کوشش کرو گے تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ بس پروردگار، ہم تو تیری نعمتوں کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ آج وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کو نہ کر تو یہ کہہ رہا ہے اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمتوں کو بھی تمہارے اوپر تمام کر دیا۔ تمام کا کیا معنی ہے؟ تمام کا معنی یہ ہے کہ اب جس بھی چیز کو نعمت کہتے ہیں وہ تم تک پہنچ رہی ہے، ایسے ہی ہے نا بھائی۔ تمام کا معنی کیا ہے؟ سارے کمپوننٹس۔ تمام کا معنی ہے سارے کمپوننٹس، کمپوننٹس کا پورا ہونا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ آج جو نعمت تمہیں دے رہا ہوں اتمم، تو اس نعمت کے ذریعے سے میں اپنی تمام نعمتوں کے کمپوننٹس کو پورا کر رہا ہوں۔ پروردگار، ہم تو گن نہیں سکتے۔ اب اس نعمت کا معنی کیا ہوگا؟ اس نعمت کا معنی یہ ہوگا، اگر یہ نعمت تمہیں مل گئی تو اس کا مطلب یوں سمجھ لو ساری نعمتیں مل گئیں، اور اگر یہ نعمت نہیں ہے، یہ نعمت نہیں ہے، تو جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ نعمت نہیں ہے، زحمت ہے۔ توجہ فرمائیں، اب فرق سمجھ میں آ رہا کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ چیز اگر ہے، یہ چیز ہے تو نعمت ہے، اور اگر نہیں ہے تو عربی میں کہتے ہیں نقمت ہے۔ قاف لگا دے، عین ہٹا کے قاف لگا دے، نعمت نہیں ہے، نقمت ہے۔ نقمت یعنی عذاب ہے، عذاب ہے، عذاب ہے۔ لہذا ایک شعر آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دوں تاکہ شاید بات سمجھ میں آ جائے آپ کا۔ دیکھیے، ہمارے بدن میں ہر چیز نعمت ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز نعمت ہے، ہر چیز نعمت ہے۔ لیکن میر تقی فرماتے ہیں، استاد آپ بہرحال جو ادب کا ذوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میر تقی ادب میں اردو کے استاد کا وہ لیول ہے کہ بڑے بڑوں نے آرزو کی کہ ہم میر تقی جیسے ہو جائیں۔ اب ادب کی گفتگو نہیں ہے ورنہ بہت سارا کچھ عرصہ کرتا۔ میر تقی صاحب کا ایک منقبت ہے مولا کائنات کی شان میں، اس کا ایک جملہ بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا۔ یہ نعمت ہے تو سب کچھ نعمت ہے، یہ نعمت نہیں ہے تو ہر نعمت کیا ہے؟ نقمت ہے، وبال ہے، تکلیف ہے، بلا ہے۔ کہتے ہیں جو معتقد نہیں ہے علی کے کمال کا، ہر بال اس کے تن پہ ہے موجب وبال کا۔ میں صرف اتنا، میر تقی نے اتممت علیکم نعمتی کو سمجھا دیا۔ میر تقی کو سمجھ میں آ گیا تھا اتممت علیکم نعمتی کیا ہے۔ جو معتقد نہیں ہے علی کے کمال کا، ہر بال، ہر بال اس کے تن پہ ہے موجب وبال کا۔ بس یاد رکھیے گا، اگر یہ نعمت ہے تو باقی نعمتیں نعمت ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو باقی نعمتیں کیا بن جائیں گی؟ نقمت بن جائیں گی، وبال بن جائیں گی، بلا بن جائیں گی۔ بس یہ نعمت، پر یہ نعمت کون سی ہے؟ کیا یہ نعمت وہی ہے جسے ہم گن نہیں سکتے؟ نہیں۔ اب یہ نعمت مہم ہے، اسی نعمت کے لیے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بس یاد رکھو تم سے حتماً سوال کیا جائے گا قیامت کے دن ایک خاص نعمت کا۔ آ کر سوال کیا کسی نے، کہا مولا وہ خاص نعمت کیا ہے کہ جس کا ہم سے سوال کیا جائے گا؟ امام نے کہا تو نے کیا سوچا؟ اس نے کہا مولا یہی بہت ساری نعمتیں جو ہیں۔ انہوں نے کہا امام نے فرمایا پروردگار اس سے بہت بزرگ ہے کہ اس نے اپنے بندے کو جن چیزوں کا محتاج بنایا ہے انہی چیزوں کو عطا کر کے اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اس سے بہت بزرگ ہے۔ یہ یاد رکھنا، وہ نعمت اگر مل گئی تو اس میں سے کسی کا بھی سوال نہیں ہوگا۔ وہ نعمت اگر مل گئی تو ان میں سے کسی کا بھی سوال نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کے بغیر گئے تو ہر چیز کا سوال، پھر ہر چیز کا سوال ہوگا، پھر ہر چیز کا سوال ہوگا۔ لہذا فرمایا کہ وہ نعمت کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے حتماً تم سے سوال ہوگا۔ کہا مولا آپ بتائیے پھر، کہ وہ کون سی نعمت ہے جس کا حتماً سوال ہوگا؟ امام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ ہم اہل بیت کی ولایت ہے، ہماری ولایت ہے، امیر المؤمنین کی ولایت ہے کہ جس کا حتماً سوال ہوگا۔ بس اب سمجھ میں آیا، ولایت علی وہ نعمت ہے کہ جو تمام نعمتوں کا اتمام ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو ذرا جوڑیے، ان تمام چیزوں کو آپس میں جمع کیجئے کہ ایک ہی دن میں نعمتیں تمام ہو جائیں، دین اپنے کمال کی منزل پر پہنچ جائے، اور ایسے کمال کی منزل پر پہنچے کہ اللہ اس سے راضی ہو، تو یہ ولایت علی کی نعمت غدیر میں اس جملے کے ساتھ تمام ہوئی کہ جیسے ہی نبی نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، بس نسب ولایت امیر المومنین، مولا کائنات کی ولایت کا نسب، یہ وہ نعمت تھی کہ جس کو اللہ نے تمام کر دیا. یعنی کیا؟ اب باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں، اب جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں بن جائیں گی اگر ولایت علی کے ساتھ ہو. لیکن اگر ولایت علی کے بغیر ہو تو جس جس چیز کو تم نعمت سمجھ سکتے ہو قیامت کے لیے وہی تمہارے لیے بوال ہوگی، وہی تمہارے لیے مصیبت ہوگی. لہذا غور کیجئے گا اس کا معنی کیا ہوا. دین کامل ہو گیا تھا، تمام احکام بتا دیے تھے، سارا کچھ مکمل کر دیا تھا، پیغمبر نے اتمام تک پہنچا دیا تھا. لیکن اب اس دین کی گاڑی کو اس کی منزل تک پہنچانے والی قوت درکار تھی. دین مکمل ہو گیا. اب میں تھوڑا سا الفاظ تبدیل کر دوں، مثال بدل دوں. دین غدیر کے دن اس بچے کی مانند تھا جو ابھی ابھی پیدا ہوا تھا. ابھی پیدا ہوا ہے، پیدا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تام الخلقہ ہو گیا، اس کے سارے اجزاء کامل ہو گئے تو دین کامل ہو گیا. اس بچے کی مانند ہو گیا جو تام الخلقہ ہے، مکمل بچہ ہے، اور غدیر کے دن وہ پیدا ہونا ہے. اب جیسے ہی پیدا ہوا، اب اگر اس کے اندر روح ہوگی تو بچے کی طرح سے، بچہ جب تک روح نہیں ہوگی کمال حاصل نہیں کر سکتا، اپنے مقصد تک نہیں جا سکتا. لہذا غدیر کا دن بظاہر وہ دن ہے کہ جس دن اسی دین کے بدن کے اندر روح پھونکی گئی ہے. اب یاد رکھے گا، جس نے غدیر سے وہ دین اٹھایا جس میں ولایت علی نہیں ہے، وہ دین لے کر جا رہا ہے جو مردہ بچے کی مانند ہے، جو مردہ بچے کی مانند ہے. اور جس نے دین لیا ولایت کے ساتھ وہ نبی سے زندہ دین لے کر گیا. لہذا زندہ دین چار آدمیوں سے شروع ہوا تھا، آج 40 کروڑ میں تبدیل ہو گئے. اور مردہ دین کا جنازہ ہے جو لوگوں کے کندھوں پہ نظر آ رہا ہے، دفنانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. لہذا یاد رکھے گا، یہ جو اتنا تعفن آتا ہے یہ اس لیے آتا ہے کہ 1400 سال سے مردہ جسم سے لپٹے ہوئے ہیں. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اتنا کچھ جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ جتنا وقت گزرتا جائے گا اتنا تعفن زیادہ ہوتا چلا جائے گا. اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اسے دفناؤ، زندہ دین تلاش کر لو. لہذا ولایت امیر المومنین، ولایت امیر المومنین وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنی تمام نعمتوں کا لہذا جہاں کہیں پر بھی ولایت امیر المومنین ہے وہاں پر نعمت کا معنی پیدا کرتی ہے، وہاں پر نعمت کہلاتی ہے. لیکن جہاں ولایت امیر المومنین نہ ہو وہاں پر وہی نقمت بن جائے گی. لہذا قیامت میں کفار سے اتنی شدت سے سوال کیوں ہوگا؟ اس لیے سوال ہوگا کہ ہر وہ نعمت جو ولایت امیر کے بغیر ہے. لہذا کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ جو نسب ہے، اس نسب کا، یہ جو پیغمبر نے اس مقام پر لا کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس سے پہلے ایک جملہ اور ہے جو مولا کہہ چکے ہیں، یا علی انت منی و انا منکا، یا علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں. کل عرض کروں گا کہ یہ منیت کی سند کے بغیر، یہ انیت کی سند کے بغیر یہ مرتبہ حاصل ہو نہیں سکتا. یعنی جس کو پیغمبر نے اس مرتبے پر لگایا ہے اس کا اس منزل پر فائز ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر ممکن ہو ہی نہیں سکتا تھا. لہذا نسب ولایت امیر المومنین کہ جس کے لیے، اب آپ غور کیجئے کہ دین جناب حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت خاتم تک اپنے مکمل کے انتظار میں، لیکن بس اب ایک آخری مرحلہ عرض کروں، اپنے مکمل کے انتظار میں، دین اپنے مکمل کے انتظار میں تھا. لہذا اب یہاں پر دین کو مکمل کہا تو پروردگار یہ نعمت بھی تو شاید آخری نعمت ہے، یہ نعمت بھی تو مکمل نعمت ہو سکتی ہے، تو یہاں پر تو نے اتمام کیوں کہا؟ کہا اس لیے شاید اتمام کہا ہے کہ خود نعمت ولایت شروع یہاں سے ہوئی ہے، لیکن نعمت ولایت کا مکمل وہ ہے جو پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے. نعمت ولایت کا مکمل وہ ہے کہ جو پردہ غیبت میں بیٹھا ہے جیسے ہی وہ مکمل نعمت ولایت آئے گا دین پر اللہ کی نعمتیں بھی اپنے کمال تک پہنچے گی، اور پھر اسی کے اعتبار سے دین اپنے کمال اور پھر اللہ کی رضایت کے مقام پر پہنچے گا۔ لہذا عزیزان من، جس کسی نے بھی غدیر سے اس ولایت کو حاصل کر لیا، اس کے لیے ختم رسالت کبھی بھی مسئلہ نہیں بنی۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اے نبی تمہیں ان میں سے کسی کے مرد کا باپ نہیں بنایا، اس کا نہیں بنایا باپ تمہیں، ٹھیک ہے، اس کا نہیں بنایا، مردوں کا باپ نہیں بنایا، لیکن تم خاتم النبیین ہو، چونکہ ختم نبوت کو، ختم رسالت کو انجام دینا تھا، لہذا اللہ نے پیغمبر کو پیغمبر کے صلب سے بیٹے عطا نہیں کیے۔ کہاں سے کیا، رکھیے گا، میں نے عرض کیا، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ یہاں پر آ کر مرحلہ صرف یہ ہے کہ جس کسی نے بھی ولایت کو لے لیا، اب لازمہ تھا ولایت اور امامت کو لینے کا معنی کیا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، لہذا ان کو تحریک ختم نبوت چلانے کی ضرورت۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہا مولانا ہمارے آپ جو شیعہ علماء ہیں وہ اس جگہ پہ زیادہ آگے نظر نہیں آتے، آپ لوگ زیادہ سامنے نہیں آتے، کیا آپ کا ختم نبوت پر اعتقاد نہیں ہے؟ میں نے اس کو صرف اتنا سا جواب دیا، میں نے کہا ہمیں ختم نبوت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو تحریکیں چلا رہے ہیں ان کے لیے نہ اب ثابت ہوا ہے نہ تب ثابت ہوا۔ لہذا یہ تمام، جب بھی اس طرح کے مسائل پیش آئے، جب قادیانوں کی طرف سے مسئلہ آیا تھا تو قادیانیوں کو کافر ثابت کرنا اور ختم نبوت کو ثابت کرنے کی آخری دلیل اور سب سے واضح دلیل غدیر تھی، غدیر کے ذریعے سے وہاں پر ثابت کیا گیا تھا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی تم سے دین نہیں بچ رہا ہوتا تو ولایت کا سہارا لیتے، دین ولایت کے بغیر باقی ہی نہیں رہ سکتا۔ ہم اس لیے تحریکیں نہیں چلاتے کیونکہ ہمیں کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے زیادہ ختم نبوت کا کوئی قائل نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھے گا، اسی وجہ سے آپ یاد رکھے گا، ہمارے ہاں کبھی، تقریباً بہت ریئر ہے، ہمارے ہاں نبوت کا مسئلہ کبھی ثابت نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اگر کوئی ہمارے درمیان میں کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کر بھی دے تو خود بخود جھوٹا ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم امامت کے دور میں چل رہے ہیں۔ لیکن اب یاد رکھے گا، جیسے جیسے دور نزدیک آتا جائے گا ویسے ویسے جھوٹے مہدیوں کا معاملہ بھی شروع ہو جائے گا، وہ بھی اٹھیں گے جو جھوٹے مہدی ہونے کے دعوے دار کریں گے۔ لہذا یاد رکھنا، جس طرح سے امامت اور ولایت امیر المومنین محافظ ہے ختم نبوت کی، اسی طرح سے ولایت فقیہ محافظ ہے امامت امام مہدی کی۔ 12 اماموں کی امامت کی محافظ ولایت فقیہ ہے، جو امام کے بعد ولایت فقیہ مراجع کی اور دین کی اس فقاہت کا اور اس کی ولایت کا قائل ہو گیا، اب اس کو امام کا انتظار کرنا ہے، امام کہیں اور سے لے کر نہیں۔ لہذا عزیزان من، یہ ولایت، یہ ولایت کا مقام وہ ہے کہ آپ جا کر تاریخ میں دیکھ لیں غدیر کے اوپر، کیونکہ یہ مفصل بحثیں اپنی جگہ پر رہ جاتی ہیں، غدیر ایک مفصل، بہت مفصل موضوع ہے، غدیر میں اور بہت کچھ ہوا ہے، لیکن یقیناً ہمارے پاس ان مجالس، ان مختصر موقعوں پر بات۔ صاحب غدیر علامہ امینی نے غدیر جو کتاب لکھی ہے، 10 یا 20 جلدیں مختلف اس کی وہ چاپ ہیں، 20 جلدوں میں کتاب لکھی ہے جس میں غدیر کا کوئی گوشہ علامہ امینی نے چھوڑا نہیں، کوئی گوشہ نہیں چھوڑا۔ لیکن بس یہاں پر ایک رب دے رہا ہوں اور پھر بات کو آگے بڑھ۔ علامہ کو ایک جگہ دعوت دی گئی، برادران اہل سنت کے ہی کچھ لوگ تھے، تو آپ نے یہ کہہ کر دعوت کو رد کر دیا کہ آپ لوگ بحث اور مباحثہ کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، اور میں ایسی مجالس میں جس میں مجادلہ ہو، کوئی بات سننے والا نہ ہو، ایسی مجالس میں شرکت نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ سے کوئی بحث نہیں کریں گے، ہم بس چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ جب انہوں نے بہت یقین دلایا، علامہ چلے گئے۔ اب بیٹھنے کے بعد کیا ہوا، یہ جو سنت ہے، یہ جو آپ آج کل ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، یہ پرانی ہے۔ عالم بلا لو اور بلانے کے بعد کوئی شوشہ چھوڑ دو، یہ پرانی ہے۔ پہلے یقین دلاتے ہیں، نہیں کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد ایک مسئلہ چھوڑتے ہیں، چھوڑنے کے بعد سارے مل کر پل جاتے ہیں، یہ پرانی روش ہے، یہ آج کی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے۔ تو کیا کیا؟ یہی کیا کہ علامہ کو بلا لیا، کھانے تک تو چپ رہے، کھانے کے بعد کہنے لگے اچھا نہیں لگتا کھانا کھایا جائے خالی اور کوئی بات نہ ہو. علامہ سمجھ گئے کہ کیا ہونے والا ہے. کہا اچھا جی کیا کریں؟ کہا بھائی ہر کوئی ایک ایک حدیث سنا دے تاکہ محفل میں برکت ہو جائے. اب جو آپ کو معلوم ہے کون کون سی حدیثیں سنائی گئی ہوں گی، علامہ بھی برداشت کرتے رہے کرتے رہے. جب علامہ کے اوپر بات آئی، علامہ نے کہا بھائی اب تو جو آپ نے کرنا تھا کر لیا، اب مجھے بھی جب آپ نے سب کچھ کر دیا ہے تو مجھے اب جواب دیں. کہا کہ آپ کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے یا نہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے؟ ولایت کی مدافعہ سمجھانا چاہتا ہوں، اسی ولایت کی پہلی مدافعہ، پہلی مدافعہ اسی ولایت کی. کہا ہاں جی ہمارے ہاں ثابت ہے. کہا اس کا مطلب حتما جنت میں جائیں گی؟ کہا حتما. کہا بلکہ آپ کے پاس تو یہ روایت بھی موجود ہیں جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی. کہا ہاں جی یہ بھی ہماری کتابوں میں ثابت ہے. کہا میں آپ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا. تیسرا اور آخری سوال یہ بتائیے آپ ہی کہ ہاں یہ حدیث بھی ثابت ہے، مم ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتت الجاہلیہ، جو کوئی مر گیا لیکن اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت اور کفر کی موت مرا. کہا یہ بھی صحیح سند حدیث ہے. کہا بس اور کچھ نہیں پوچھنا چاہتا. تم سب سے سوال میرا یہ ہے کہ جناب سیدہ کا پیغمبر کے بعد امام بتا دو، اپنی ہی کتابوں سے ثابت کر دو. کہا جو فاطمہ کا امام ہے وہی ہمارا امام ہے. ایسی مدافعہ ہے میری بی بی، اور یہی وجہ ہے عزیزان مولا کائنات سر شکافتہ ہے، ایک پورا دن گزر چکا ہے، شگاف بھی گہرا ہے اور تلوار کے اندر جو زہر استعمال ہوا وہ بھی بڑا شگاف. بیٹے مولا کائنات کو کسی طرح سے اٹھا کر گھر پہنچے ہیں، آپ جانتے ہیں جی بیٹے گھر پہنچے ہیں. علی علیہ الصلوۃ والسلام پورے راستے اپنے بیٹوں کو حوصلہ دیتے ہوئے گئے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر پہنچے اور جناب زینب نے اپنے بابا کو اس حال میں دیکھا، جناب زینب ایک مرتبہ تڑپ کر مولا کائنات سے لپٹ کر رونے لگے. تمام راوی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک علی جو بیٹوں کو چپ کرا رہے تھے زینب کا گریہ علی سے نہیں دیکھا گیا، زینب کا گریہ نہیں دیکھا. یہاں جناب زینب رو رہی تھی، وہاں خود علی دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے. میں کہوں گا مولا ابھی تو بی بی نے تمہارے سر کا صرف ایک شگاف دیکھا ہے، ابھی تو بی بی نے تمہارے سر و صورت کو خون میں دیکھا ہے، اور یہ منظر دیکھ کر اگر زینب سے اپنی آہوں کو روکا نہیں گیا تو تم سے زینب کا رونا دیکھا نہیں گیا. یا علی اگر 11 محرم کی صبح آپ کربلا کی سرزمین پر ہوتے اور زینب حسین کی لاش کو دیکھ کر جس طرح سے تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، خدا جانے آپ اس وقت زینب کا گریہ کیسے دیکھ سکتے. بڑی دیر تک مولا اپنی بیٹی کے ساتھ رہا ہے. اتنے میں میرے مولا نے امام حسن مصطفیٰ نے حکیم کو بلا لیا. حکیم نے آ کر ایک مرتبہ جب زخم کا رومال کھولا، زخم کا ممائنہ کیا، ایک مرتبہ اپنے سب سے امامہ کو اتار لیا. اتارنے کے بعد امام حسن مصطفیٰ نے کہا مولا میں زخم کو تو سی دوں گا لیکن یہ زہر بڑا خطرناک زہر ہے، ارے اتنی ہی دیر میں زہر سرایت کر چکا ہے. میرے مولا نے کہا پھر بھی کوئی دوا تو تجویز کر دو، کوئی ایسی چیز بتا دو. کہا مولا یہ ساری کیفیت میں مولا کو جتنا دودھ پلا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ دودھ پلائیے گا. بس ادا 2 راتیں گزر گئی تھیں، علی کو 2 راتیں گزر گئی تھیں، وہ یتیم بچے مولا نے کہنا رات میں جن کے گھروں میں جا کر ان بچوں کو غذا پہنچایا کرتے تھے، جب 2 دن تک باپ سے زیادہ پیار کرنے والا نہیں آیا، کوفہ میں یتیم ایک مرتبہ بے چین ہو گئے، اپنے اطراف میں معلوم کرنا شروع کیا. بالآخر انہیں پتہ لگا جو تمہیں رات میں آ کر پیار کرنے والا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ امیر المومنین مومنین علی علیہ السلام تھے، بچے دوڑے دوڑے گھر تک پہنچے، بس کسی نے بچوں کو بتایا اور بتا کر کہا کہ کسی نے مولا کو کہا ہے کہ دودھ پلاؤ، جتنا دودھ پلاؤ گے اتنا بہتر ہوگا۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے اپنے گھروں میں گئے، اپنے کوزوں میں دودھ لے کر بڑائے کائنات کے دروازے پر آ گئے۔ ایک مرتبہ مولا حسن سے کہا، مولا ہم دودھ لے کر آئے ہیں، ہمارے مولا کو پلا دیجیے، شاید کچھ افادہ ہو جائے۔ میں کہوں گا یا علی یا علی، یہ آپ کا نصیب ہے، کوفہ میں آپ کو دودھ کی ضرورت لگی تو بچے آپ کے لیے کوزوں میں دودھ لے کر آ گئے، لیکن ایک علی حسین کے ہاتھوں پر کربلا میں اپنی سوکھی زبان اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھیلا رہا تھا۔ حسین کہہ رہے تھے، ارے دودھ چھوڑو،